ہو جائے گا، اور اگر اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے، اور جو کافر ہو جائے تو خدا تمام عالمین سے بے نیاز ہے۔
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔
سامعین، اب ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ ایک خلد ہے ہر اشک کی قیمت۔ تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے، ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے، لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کیے، ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے، ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے، ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے، یہ راہ ڈر کی ہے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پگھر دو پگھر کی ہے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا گے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے، اس کے تو پین حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک اختر کی گئے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے کعبے کا نام تک نہ لیا تیباگی کہا کعبے کا نام تک نہ لیا تیباگی کہا پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نحزت کدھر کی گئے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے ان پر درود جن کو حجر تک کرے سلام ان پر سلام جن کو تحیت شجر کی ہے تحیت شجر کی ہے ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہے ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے خبر بے خبر کی ہے جنوں بشر سلام کو حاضر گئے السلام جنوں بشر سلام کو حاضر گئے السلام یہ بار گاہ مالک جنوں بشر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے
عزیز سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے حج بیت اللہ کی مناسبت سے ترتیب دیا گیا پروگرام سرزمین وحی سماعت فرما رہے تھے اور سامعین آئیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت عزیز سامعین پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران پاکستان اور ہندوستان کے بعض اخبارات کا جائزہ پیش کریں گے امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا آغاز کرتے ہیں ایرانی اخبار کیہان کی بعض سرخیوں سے وال اسٹریٹ جرنل نیتنیاہو ایران کے ساتھ مذاکرات میں ٹرمپ کا بہترین ہتھیار ہیں تہران اور دوشنبہ تعلقات کی مزید ترقی میں کوئی رکاوٹ نہیں نائب صدر محمد عارف ایران یورینیم کی افزودگی کے اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوگا خطیب جمعہ آیت اللہ سید خاتمی اور اب جامع جم کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ایرانی عوام یورینیم کی افزودگی کے اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے عباس عراقچی ملک میں 1960 کی دہائی کے میکانزم کے ساتھ منصوبوں پر عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا محمد عارف وزیر خارجہ وزارت خارجہ کے راکین کا امام خمینی کے نظریات کے ساتھ تجدید عہد اور سامعین روزنامہ ایران کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں صحت عدم توازن اور بہتر خارجہ تعلقات کے شعبوں میں اچھی خبریں آ رہی ہیں ڈاکٹر مسعود پزشکیان ایران امریکہ معاہدے سے متعلق اچھی خبریں آ رہی ہیں علی باخری اور ایران نے سفارتکاری میں بہترین پیش رفت ترقی کی ہے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیں وزارت امور اقتصاد و خزانہ اور سامعین اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار ایکسپریس نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں پاکستان کو کبھی بھی دبایا نہیں جا سکتا دشمن کے عزائم کو مکمل طور پر شکست دی جائے گی فیلڈ مارشل آصف منیر وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ بھکاری مافیا ملک کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے ان سے سختی سے نمٹا جائے گا گداگری کو ناقابل ضمانت جرم قرار دینا ضروری ہے پاکستان کا بھارت میں بڑھتے اسلامو فوبیا کے واقعات پر گہری تشویش کا اظہار خیرپور میں انسداد دہشت گردی کے جج کے اسکواڈ پر حملہ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شدید مذمت الیکشن کے بعد مخصوص نشستوں کے فہرست جمع کرانے کا حکم قانون کے خلاف ہے الیکشن کمیشن سانحہ 9 مئی کے 11 مقدمات کی سماعت ایک بار پھر بغیر عدالتی کارروائی کے ملتوی. غزہ میں 100% آبادی کو قحط کا خطرہ, فلسطینی بھوک سے قریب المرگ ہو گئے. اور سامعین, اخبار جنگ نے یہ سرخیاں لگائی ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریگولائز کرنے کے میکانزم پر غور. خیبر پختونخوا کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا. مشیر خزانہ کے پی کے 31 مئی 1935 کوئٹہ کا بولمناک دن جب ایک ہولناک زلزلے نے ہزاروں زندگیاں نکل لیں. اور حکومت کی پالیسیوں پر عوام کا اعتماد بڑھ گیا ہے, ایک سروے رپورٹ. اور اسرائیل کا عرب وزراء خارجہ کو رام اللہ جانے کی اجازت نہ دینے کا فیصلہ. اور سامعین, اخبار ایکسپریس نے ایک مقالہ لکھا ہے جس کا عنوان ہے آئی ایم ایف ای کی سن لیں. مقالہ نگار محمد سعید آرائی تحریر کرتے ہیں. آئی ایم ایف مشن نے حکومت سے مہنگائی میں کمی اور ٹیکس آمدن میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان میں مہنگائی کو 5-7% رکھا جائے اور پاور سیکٹر میں اضافی سبسڈی نہ دی جائے اور ٹیکس اہداف پورے ہونے تک سرکاری ملازمین کو کوئی ریلیف نہ دیا جائے. حکومت نے آئی ایم ایف کے بعض مطالبات سے اتفاق نہیں کیا, اس طرح نئے بجٹ سے متعلق معاملات طے نہ ہو سکے اور حکومت کو نئے وفاقی بجٹ پیش کرنے کی تاریخ بڑھانا پڑی ہے. ہفتہ رواں کے دوران اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان رہا اور پاکستانی روپے کی مقدار مقابلے میں ڈالر تکڑا رہا اور سرمایہ کاروں کے 4.51 کروڑ سے زائد ڈوب گئے. اور حکومت کا تو یہ حال ہے کہ وہ ملک میں چینی بھی اپنے مقررہ نرخوں پر فروخت کرانے میں ہی کامیاب نہ ہو سکی تو یہ مہنگائی کا کیا کنٹرول کرے گی. ملک کی ایک معروف ٹیکس مشاورتی فرم نے نئے بجٹ کے سلسلے میں حکومت کو اپنی طرف سے بعض شفاعتات پیش کی ہیں اور تجویز دی ہے کہ ملک کے تاجروں پر صرف 1% انکم ٹیکس عائد کیا جائے اور حکومت غیر ضروری درآمدات کم کر کے مقامی پیداوار توانائی کو فروغ دے تاکہ ملک خود کفیل ہو سکے. فرم نے شرح سود کو معقول بنانے, خام مال کی متوازن پالیسی سمیت دیگر سفارشات بھی پیش کی ہیں. ملک کے صنعت کاروں اور تاجروں کا یہ حال ہے کہ وہ دیکھتے آئے ہیں کہ ان کی تنظیمیں اور رہنما ہر بجٹ کے موقع پر حکومت کو تجاویز پیش کرتے ہیں مگر حکومت چونکہ منمانیوں کی عادی رہی ہے خود کو صنعت کاروں تاجروں ایسوسیٹس سے زیادہ قابل سمجھتی ہے اور اپنے فیصلوں کو بہتر ملک کے لیے سودمند سمجھتی ہے جو اس وزارت خزانہ کے کہنے پر چلتی ہے جو ماضی کی طرح ٹیکس وصولات کا ہدف پورا کرنے میں اب بھی ناکام ہی رہا ہے. جس پر آئی ایم ایف کے جائزہ مشن نے ایک بار پھر توجہ دلائی مگر ٹیکس اہداف کی تکمیل میں ہمیشہ ناکام رہنے والے ایف بی آر کے عقل کل بڑے افسران اپنی کوتاہی کبھی نہیں مانتے اور مرضی کے اعداد و شمار پیش کر کے حکومت کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس پر آئی ایم ایف مطمئن ہونا ہو حکومت ضرور مطمئن جاتی ہے اور سمجھ لیتی ہے کہ ملک میں مہنگائی کم ہو رہی ہے مگر عملی طور پر مہنگائی بمشکل ہی یا سرکاری ریکارڈ میں ہی کم ہوتے جس پر حکومت خوشی کے شادیانے بجانا شروع کر دیتی ہے. اور سامعین, آئیے اب چلتے ہیں ہندوستان کی طرف. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار انقلاب نے آج یہ سرخیاں لگائی ہیں. مناسک کے حج سے قبل مسجد الحرام میں آخری نماز جمعہ میں 15 لاکھ عازمین کی شرکت. مرکز یو پی حکومت اور یو جی سی کو سپریم کورٹ کا نوٹس. ہم جوہری ہتھیار کے حصول کی کوشش نہیں کر رہے, ایرانی صدر. دنیا میں پہلی مرتبہ میکسیکو میں ججوں کا انتخاب رائے دہندگان کریں گے. اور لیبیا مسلسل تیسرے جمعہ مظاہرہ, وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا اعلان. اور سامعین, اخبار قومی آواز نے یہ سرخیاں لگائیں. کرونا وائرس پھر سرگرم, 4 ویرینٹ فعال لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں ماہرین. ہم نے ہندوستان اور پاکستان کو نیوکلیئر جنگ سے روکا, ٹرمپ نے پھر کیا دعویٰ. امریکہ کو چھوڑنی ہوگی دھمکیوں کی زبان, ٹرمپ کے بیان پر ایران کا سخت رد عمل. مسلسل بارش سے شمال مشرقی راستوں میں تباہی, دیوار گرنے اور سیلابی ریلے سے 3 افراد ہلاک. اور سامعین, اخبار قومی تنظیم نے اداریہ لکھا, عنوان ہے صاحب اختیار ہو آگ لگا دیا کرو. اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے مہاراشٹرا کے گنجان مسلم آبادی والے شہر مالیگاؤں کے سینکڑوں مکینوں کو بامبے ہائی کورٹ سے عارضی راحت مل گئی ہے لیکن جبر باب اقتدار کھلی دشمنی ہی پر اتر آئے تو کیا پتہ عدالت بھی راحت دیتے دیتے تھک جائے، کیونکہ اب تو ارباب اقتدار کو عدالت کی گرفت کی بھی زیادہ فکر نہیں رہتی ہے۔ دراصل میونسپل کارپوریشن نے گنجان مسلم آبادی والے شہر مالیگاؤں کے قلعہ جھوپڑ پٹی کے نام سے مشہور مسلم بستی کو خالی کرنے کا نوٹس دیا تھا۔ نیت کا کھوٹ اور بدماشی کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ تحصیلدار نے دو دن قبل نوٹس کی تقسیم کی تھی اور 31 مئی تک جھوپڑے خالی کرنے کا حکم دیا تھا۔ بدماشی اور شرپسندی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاملے پر عدالت نے پہلے ہی اسٹے لگایا ہوا ہے۔ 100 سے زائد غریب مکینوں نے ہائی کورٹ میں تحصیلدار کی جانب سے جاری کیے گئے نوٹس پر اسٹے کی عدالت سے گزارش کی تھی۔ دوران سماعت مکینوں کی نمائندگی کرتے ہوئے ایڈوکیٹ دیسائی نے عدالت کو بتایا کہ ہائی کورٹ کے عبوری اسٹے کے باوجود غریب لوگوں کو نوٹس تقسیم کی گئی ہے، انہیں جھوپڑے خالی کرنے کا حکم دیا، جبکہ غریب لوگوں کے مکانات پرانے قلعے کے باہر ہیں، تقریباً 40 برسوں سے بستی آباد ہے، بستی کلیکٹر کی جگہ پر ہے، جبکہ قلعے کے اندر ایک مراٹھی اسکول، جم خانہ اور ٹینس کورٹ چل رہا، جنہیں خالی کرنے کا نوٹس نہیں دیا گیا۔ عدالت کو مزید بتایا گیا کہ مالیگاؤں تحصیلدار کی جانب سے چند فرقہ پرستوں کے دباؤ میں غریب مسلمانوں کی بستی اجاڑنے کے لیے یکے بعد دیگرے نوٹس دیا جا رہا ہے، جبکہ مقدمے بامبے ہائی کورٹ میں زیر سماعت۔ بامبے ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ کے جسٹس گوری کوڈ سے اور جسٹس سومی کیشور نے تعطیلاتی بینچ پر مقدمے کی سماعت کی۔ عدالت نے عارضی راحت دیتے ہوئے کارپوریشن کی جانب سے گھر خالی کرنے کے نوٹس پر نہ صرف اسٹے دے دیا بلکہ تحصیلدار کی سرزنش بھی کی کہ اس نے صرف غریب طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو ہی جھوپڑی خالی کرنے کا نوٹس دیا ہے، جبکہ قلعے کے اندر چل رہے مراٹھی اسکول، جم خانہ اور ٹینس کورٹ کو نوٹس کیوں نہیں دیا؟ ہائی کورٹ کی بروقت مداخلت سے مسلم بستی پر چلنے والا بلڈوزر رک گیا ہے۔ دوران سماعت بامبے ہائی کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے سرکاری وکیل سے سوال کیا، ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ جو لوگ قلعے کے باہر ہیں انہیں نوٹس دیا جائے جبکہ جن لوگوں نے قلعے کے اندر قبضہ رکھا انہیں اب تک کوئی نوٹس نہیں دیا؟ عدالت نے سرکاری وکیل کو مقدمے کی اگلی سماعت بذریعہ حلف نامہ جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے۔ مقدمے کی اگلی سماعت تک عدالت نے تحصیلدار کو جھوپڑی مالکان کے خلاف کسی بھی طرح کاروائی کرنے سے روک دیا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام منارۂ نور۔
منارۂ نور،
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے افکار و نظریات اور عملی زندگی میں ایک قائد اور رہبر کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے جو اسے اپنے اختیارات سے تجاوز نہ کرنے اور حکومتی امور سے اپنے مفادات حاصل کرنے سے روکتی ہیں۔ امید ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اس پہلو کے بارے میں آپ سامعین اس پروگرام سے ضرور استفادہ کریں گے۔ سامعین، ہم نے گزشتہ پروگرام میں عرض کیا تھا کہ دنیا کے مختلف انقلابوں اور مختلف حکومتی نظاموں میں جب کسی شخصیت کے پاس بہت زیادہ اختیار آ جاتے ہیں یا وہ اس نظام یا کسی قوم و ملت کے لیے ہر دل عزیز شخصیت ہو جاتی ہے تو بدقسمتی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں کہ وہ فرد اپنے مذہب، منصب اور حیثیت سے فائدہ اٹھا کر رائج نظام میں منمانیاں کرتا ہے اور اپنے اختیارات سے بلا جواز استفادہ کر کے اپنے یا اپنے عزیز و اقارب یا جماعتی مفادات حاصل کرنے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ بڑے منصب پر فائز بڑی شخصیات بعض اوقات پورے انقلاب یا پورے ملک کو اپنی ذاتی اہداف و مقاصد یا مادی فکر و سوچ کی روشنی میں اپنی مرضی کا نظام بنانے میں کوشاں ہو جاتے ہیں۔ عزیز سامعین، امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی عظیم شخصیت، آپ کا عظیم منصب اور آپ کی ہر دل عزیزی زبان زدے خاص و عام ہے، اور کون آپ کی اس حیثیت سے آشنا نہیں۔ لیکن ہم اگر ان کی زندگی کا سرسری جائزہ بھی لیں تو واضح ہوتا ہے کہ آپ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی اور نئی حکومت تشکیل پانے کے بعد کبھی بھی نہ صرف قانون کی خلاف ورزی نہ کی بلکہ اداروں میں بھی بے جا مداخلت سے پرہیز کیا، اور ذاتی مفادات کے لیے اپنے منصب ولایت فقیہ سے کبھی استفادہ نہ کیا۔ آپ نہ صرف یہ کہ اپنے ارد گرد کے افراد کی بات کو آخری حجت نہیں سمجھتے تھے بلکہ اپنے خاندان کے کسی فرد کی خبر یا رپورٹ کو بھی اپنے لیے آخری اور مستند رپورٹ قرار نہیں دیتے تھے۔ آپ کئی ذرائع سے اس خبر یا واقعے کو حاصل کرتے اور پھر اس کی روشنی میں کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی شخص آپ پر مکمل طور پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ معلومات حاصل کرنے کے لیے دشمن کے ذرائع ابلاغ سے بھی استفادہ کرتے، ذرائع ابلاغ کی خبروں کو توجہ سے سنتے اور ان کے تجزیوں کی روشنی میں حقائق کو تلاش کرتے۔ آپ بعض افراد کو سامراجی میڈیا سننے کا کہتے اور بعض کو منع فرماتے کہ بغیر معلومات اور حقائق کے عالمی سامراجی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ آپ اس بات کو پسند کرتے کہ لوگ براہ راست اور بغیر کسی چاپلوسی اور تکلف کے آپ تک حقائق پہنچائیں۔ آپ ان افراد کو ناپسند فرماتے تھے جو آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف وہ خبریں اور واقعات بتاتے جو بظاہر خوش کرنے والی اور اطمینان بخش ہوتی لیکن حقائق سے آری ہوتی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی شخصیت کا ایک منفرد پہلو یہ تھا کہ آپ نے اپنے افکار و نظریات اور احکامات کو بیان کرنے کے لیے کسی خاص فرد یا ادارے کو ترجمان نہیں بنایا تھا۔ بہت سے لوگوں کی خواہش تھی، جن میں آپ کے دفتر اور خاندان کے قریبی ترین افراد بھی شامل تھے، کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان کو اپنا ترجمان بنا دیں، لیکن امام خمینی رحمت اللہ علیہ اس سلسلے میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ آپ نے کبھی کسی کو اپنا ترجمان نہیں بنایا تاکہ ترجمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس منصب سے سوئے استفادہ نہ کر لے۔ آپ اس بات پر تاکید کرتے تھے اور اس کا اعلان بھی فرماتے تھے کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں ہے۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی فرماتے تھے، نہ کوئی میرا نمائندہ ہے نہ میرا ترجمان، اور میں اس بات کا سرکاری اور غیر سرکاری طور پر اعلان کرتا ہوں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی رہائش گاہ پر مختلف زبانوں میں یہ جملہ لکھوا دیا گیا تھا کہ ان کا کوئی ترجمان نہیں، اور جو بھی آپ سے ملنے کے لیے آتا اس پر واضح ہو جاتا کہ امام کا کوئی ترجمان نہیں، بلکہ امام جو خود کہیں گے یا خود لکھیں گے وہی امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا حکم ہوگا۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کو اپنے فرزند سید احمد خمینی اور سید مصطفیٰ خمینی سے بہت زیادہ محبت اور ان پر مکمل اعتماد تھا، لیکن آپ نے انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ اپنے آپ کو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا ترجمان کہیں۔ حجت الاسلام دعائی کہتے ہیں، امام خمینی اپنے فرزند سید مصطفیٰ خمینی کو ایک صاحب علم، ایک فلسفی اور مجتہد کی سطح کا آگاہ فرد سمجھتے تھے، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ آپ کی انقلابی تحریک کی ترجمانی کریں اور اس میں کسی قسم کی مداخلت کا ارتکاب کریں۔ سامعین، دنیا کے مختلف انقلابوں، تحریکوں اور حکومتی نظاموں میں ایک رہبر لیڈر اپنے تحریری بیانات، پیغامات اور خطوط کی ذمہ داری اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس کے پیغامات، خطوط اور بیانات تحریر کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی میں بے انتہا مصروفیت اور زیادہ عمر ہونے کے باوجود ہمیشہ اپنے پیغامات خود تحریر کیے۔ آپ کے تحریری بیانات آپ کے قلم سے لکھے جاتے اور آپ نے جو احکامات جاری کرنے ہوتے وہ بھی اپنے قلم سے خود تحریر فرماتے تاکہ کوئی دوسرا اس سے سوئے استفادہ نہ کر سکے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کسی اہم مسئلے پر فیصلہ کرنے یا پیغام جاری کرنے سے پہلے اس مسئلے سے متعلق مختلف طرح کے افراد سے گفتگو ضرور کرتے، اس موضوع سے متعلق جتنے ممکنہ فریق ہوتے ان سے صورتحال کا ادراک حاصل کرتے، آپ سب کی بات سنتے، سب پر توجہ اور پھر اس کے بعد کوئی فیصلہ صادر فرماتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی نے کوئی متن یا ٹیکسٹ تیار کر کے دیا ہو اور امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ نے اس متن پر صرف اپنے دستخط کیے ہوں۔ آپ اپنے فیصلے، پیغامات، بیانات اور خطوط ہمیشہ خود تحریر فرماتے۔ آپ کے دفتر والے کہتے ہیں کہ جب مختلف طرح کے وفود آپ کی خدمت میں ملاقات کے لیے آتے تو آپ حامی مخالف سب کی بات کو مکمل توجہ اور انہماک سے سنتے، لیکن فیصلہ کرتے وقت کسی کو مداخلت کی اجازت نہ دیتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی میں ایسے متعدد واقعات ملتے ہیں کہ آپ کے قریبی افراد یا حکام مل کر ایسا فیصلہ کر لیتے جو امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو پسند نہ آتا، آپ ان کی بات مان لیتے اور ساتھ کہہ بھی دیتے کہ تمہاری وجہ سے میں بات کو مان رہا ہوں لیکن میں اس کو مصلحت نہیں جانتا۔ ایران کے مرحوم چیف جسٹس آیت اللہ موسوی اردبیلی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک وزیر کی تقرری کے بارے میں ہم سب نے فیصلہ کیا اور ہم نے، جن میں آیت اللہ بہشتی بھی شامل تھے، امام کی خدمت میں جا کر اس وزیر کی تعریف کی۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا، میں آپ کے فیصلے کا احترام کرتا ہوں لیکن آپ لوگ اس فیصلے پر پچھتائیں گے۔ آیت اللہ موسوی اردبیلی کہتے ہیں، ہم اپنی بات پر قائم رہے لیکن کچھ عرصہ بعد پتا چلا کہ اس وزیر کے بارے میں امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی رائے درست تھی اور وہ اس وزارت کے قابل نہ تھے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی ایک اور روش یہ تھی کہ آپ جو افراد زیادہ اثر و رسوخ کے مالک ہوتے یا اثر و رسوخ پیدا کرنے کے خواہش مند ہوتے انہیں اپنے دفتر میں کام کرنے کی اجازت نہ دیتے۔ آپ اس بات پر سخت ناراض ہوتے اگر کوئی آپ کے دفتر کا فرد ہونے کی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافے کی کوشش کرتا یا اس حیثیت سے سوء استفادہ کرنے کی کوشش کرتا۔ حجت الاسلام آشتیانی نے اس حوالے سے ایک دلچسپ واقعہ نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، ایران کے صدر بنی صدر بعض اوقات امام خمینی کے افکار و نظریات کے برعکس اقدامات انجام دیتے جس کی وجہ سے انقلابی افراد اور امام خمینی رحمت اللہ علیہ کے دفتر کا اسٹاف بنی صدر کو ناپسند کرتا تھا۔ ایک دفعہ بنی صدر امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے ملاقات کے لیے آیا تو دفتر کے اسٹاف نے زیادہ گرم جوشی سے اس کا استقبال نہ کیا اور اسے نظر انداز کیا۔ بعد میں جب امام خمینی رحمت اللہ علیہ کو اس واقعہ کا علم ہوا تو آپ نے اپنے دفتر کے اسٹاف کے نام تحریری حکم لکھا اور اس میں سب کو مخاطب کر کے کہا، آپ سب کو مکمل غیر جانبداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کسی کی توہین یا کسی کو نظر انداز کرنے کا کسی کو حق نہیں، یہاں جو بھی آتا ہے وہ مہمان ہے اور شریعت نے مہمان کی قدر کرنے اور اس سے اچھا سلوک کا حکم دیا ہے۔ آپ نے آفس کے محافظین کو خصوصی طور پر تاکید کی کہ میرے مخالف کے ساتھ بھی آپ کا رویہ جانبدارانہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے دفتر کے اسٹاف کو سختی سے منع فرماتے تھے کہ دفتر کے کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی حکومتی فرد، وزیر یا افسر کو کسی قسم کی نصیحت یا مشورہ دیں اور ان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں اور امام خمینی کے قریبی فرد ہونے کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی محترمہ فریدہ مصطفی اس حوالے سے نقل کرتی ہیں کہ امام کا اپنے اسٹاف اور اہل خانہ کے لیے حکم تھا کہ میرے قریبی کسی فرد کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی کو نصیحت کریں۔ عزیز سامعین، آخر میں اس بات پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں قائدین اور لیڈروں کے قریبی افراد اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھا کر منمانیاں کرتے ہیں اور اپنے لیڈر کو بتائے بغیر یا اس کی رضامندی سے اپنے اختیارات سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں یا اپنے لیڈر کے اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرتے ہیں یا اپنے جماعتی مفادات حاصل کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا یہ بنیادی اصول تھا کہ آپ نے اپنے گھر والوں اور اسٹاف کو بھی اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیثیت سے فائدہ اٹھائیں اور اس سے کسی قسم کا مفاد حاصل کریں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
ساری انسانیت کی یہی شان ہو، وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو، اتحاد عمل اس کی پہچان ہو، بس عقیدہ یہی، بس یہی اعتقاد،
اتحاد، اتحاد، اتحاد۔
ظلم کیا ظالموں کی یہ طاقت کیا، صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا، تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا، خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد، ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں، امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں، سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں، سب کی ٹھوکر پہ ہو شمرو ابن زیاد،
اتحاد، 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 اتحاد۔
آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی، پھر ہو زندہ فلسطینوں کشمیر بھی، توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی، آدمیت رہے پھر زمانے میں شاد، مرد ہا کو اسی
فکر سے عام ہے یہ مام خمینی کا پیغام ہے یعنی عارف حسینی کا ایک دام ہے دے رہا ہے صدا تمہیں اجتہاد حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے جوش ایمان سے فکر ہو منسلک فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس اسلام سے ایک وفا چاہیے سیرت احمد مجتبیٰ چاہیے یہ حقیقت رہے سب کے ذہنوں کو یاد قوم کے سب ارادے نکھرتے رہیں باہمی الفتوں سے سنورتے رہیں دانیال اپنے جذبے ابھرتے رہیں اپنی ملت رہے
سمعین ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ میں ہاشم علی. پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں. ہم اپنے ایٹمی حقوق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہو سکتے. یورینیم کی افسودگی ہمارا مسلمہ حق. ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی. سعودی عرب کی قیادت میں عرب ملکوں کے وزرائے خارجہ کے دورے غرب اردن کی اجازت دینے سے اسرائیل کا انکار. صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت کی کارروائیوں میں صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچنے کی اطلاعات. پاکستان میں تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا. اور ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر سہارنپور میں ایک مسجد کے انہدام پر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ. کانگریسی رکن پارلیمان کا بھی سخت رد عمل.
اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ہم اپنے ایٹمی حقوق سے کسی بھی صورت میں دستبردار نہیں ہو سکتے اور یورینیم کی افسودگی ہمارا مسلمہ حق ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے وزارت خارجہ کے افسران اور کارکنوں کے ساتھ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کے موقع پر ان کے مزار پر حاضری اور ان کے مشن سے تجدید عہد کیا۔ اس موقع پر اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایران کے اسلامی انقلاب کے معمار کی حیثیت سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ ایران کی خارجہ پالیسی کے بھی معمار ہیں اور آج 45 برس کے بعد ہم ایران کی جس تحریک کو آگے بڑھا رہے ہیں در حقیقت اس کی بنیاد وہی معماری ہے جس کو آپ نے خارجہ پالیسی کی بھی بنیاد قرار دیا، اور وہ پالیسی تسلط کے خلاف ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک محور تسلط پسندانہ افکار کی تردید و مخالفت اور اغیار کی آمریت کے خلاف رہا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے ایران اور امریکہ کے درمیان ہونے والے بالواسطہ مذاکرات کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ایران کی ایک اہم ترین اور بنیادی ضرورت کی حیثیت سے یورینیم کی افسودگی اور کس مقدار میں ہمیں اس کی ضرورت ہے اور ایران کی جوہری صنعت اور اس سے متعلق منصوبہ بندی، یہ سب ایسے مسائل ہیں جن سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایران کی بنیادی ضروریات میں یورینیم کی افسودگی کے ساتھ ساتھ اقتصادی اور تکنیکی پہلو بھی ہیں جو تسلط پسندی کی مخالفت سے ہی جڑے ہوئے ہیں۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ یہ مسائل خواہ اب کے مذاکرات ہوں یا ماضی میں ہونے والے مذاکرات، ایران کی وزارت خارجہ کے اصولی اور اسٹریٹجک موقف بنے رہے ہیں۔ انہوں نے یورپی ملکوں کے بے جا مطالبات کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جب مقابل فریق کہتا ہے کہ آپ کو یورینیم کی افسودگی نہیں کرنی چاہیے تو درحقیقت وہ اسی تسلط اور برتری کو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی ہم ہمیشہ مخالفت کرتے رہے ہیں۔ ایران کے ایئر ڈیفینس یونٹ کے کمانڈر نے کہا ہے کہ ہمارے میزائل سسٹم دشمن کا طاقت کا گھمنڈ توڑنے کے لیے ہیں۔ ایرانی فوج کی ایئر ڈیفینس فورس کے ٹریننگ سینٹر کے کمانڈر بریگیڈیئر فرزاد فریدونی نے یہ اعلان کرتے ہوئے کہ ہمارے اپنے تیار کردہ رڈار اور میزائل سسٹم آمادگی کی حالت میں ہمارے اختیار میں ہیں، کہا کہ ہم خطرات اور اپنی ذمہ داری کی بنیاد پر ٹریننگ دے رہے ہیں تاکہ دشمن کا طاقت کا گھمنڈ توڑ سکیں۔ بریگیڈیئر فرزاد فریدونی نے ارنا کے نامہ نگار کے ساتھ گفتگو میں ایئر ڈیفینس ٹریننگ سینٹر کے کردار، اس کی جنگی تیاری اور اہمیت کے بارے میں کہا کہ ایران کی فضائی حدود کے مستقل اور مضبوط دفاع کے فریضے کی انجام دہی کے لیے اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹریننگ کے مراکز کا کردار بہت اہم اور بے بدل ہے کیونکہ ہر آپریشن کی کامیابی کا انحصار اچھی ٹریننگ اور اسلحے کے صحیح استعمال پر ہوتا ہے۔ بریگیڈیئر فرزاد فریدونی نے کہا کہ ہمارے پاس اچھی ٹریننگ کے ساتھ ہی جدید ترین تکنیکی دانش اور مہارت بھی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری ٹریننگ آج کے خطرات کے پیش نظر ہے۔ آج کے خطرات مسلط کردہ جنگ کے دور کے خطرات سے مختلف ہیں، بنابراین ضرورت اس بات کی ہے کہ ہماری آج کی ٹریننگ بھی اس دور کی ٹریننگ سے مختلف ہو۔ صہیونی حکومت نے سعودی عرب کی سربراہی میں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ کو غرب اردن کے دورے سے روک دیا ہے۔ مہر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت نے عرب وزرائے خارجہ کو غرب اردن کے دورے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مغربی ذرائع ابلاغ نے کہا ہے کہ اسرائیل نے سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان کی قیادت میں ترک اور عرب وزرائے خارجہ کے مغربی کنارے کے شہر رام اللہ کے مجوزہ دورے کو روک دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق صہیونی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن، قطر اور ترکیہ کے وزرائے خارجہ کو فلسطینی اتھارٹی کے ساتھ ملاقات کے لیے رام اللہ جانے کی اجازت نہیں دے گی۔ یہ دورہ اتوار کو طے تھا اور اس کا مقصد غزہ کی جنگ، فلسطینی ریاست کے قیام اور علاقائی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت کرنا تھا۔ اسرائیلی اخبار یدیعوت آہرونوت نے بھی ایک اسرائیلی اہلکار کے حوالے سے لکھا ہے کہ اسرائیل عرب وزرائے خارجہ کی رام اللہ میں میزبانی کے منصوبے کا مخالف ہے، کیونکہ اس کا مرکزی ایجنڈا فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کرنا ہے، جو اسرائیل کے لیے ناقابل قبول ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت کی کارروائیوں میں القسام اور سرایا القدس بریگیڈز نے شمالی اور جنوبی غزہ میں صہیونی فوج کے خلاف کامیاب کارروائیاں انجام دینے کا اعلان کیا ہے، جن میں صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں فلسطین کی تحریک استقامت کی جاری کارروائیوں کے بارے میں تحریک حماس کے فوجی بازو القسام بریگیڈ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے غزہ میں بیت اللہیہ کے علاقے الاتاترا میں صہیونی فوجیوں پر جوابی حملہ کیا، جہاں پھر القسام بریگیڈ کے جوانوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہوئی، جس میں کئی صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہو گئے اور صہیونی فوج کے ہتھیار تباہ کر دیے گئے۔ دوسری جانب جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو سرایا القدس نے بھی خان یونس کے جنوب مشرق میں ایک چیک پوسٹ کے قریب ایک گھر میں صہیونی فوج کے ایک اجتماع کو بم دھماکہ کر کے جوابی حملے کا نشانہ بنایا، جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے۔ یہ کارروائی شجاعیہ کے علاقے میں انجام پائی۔ بارسلونا کی بلدیاتی کونسل نے غزہ میں انسانی حقوق کی پامالی کی وجہ سے غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ بنیادی روابط منقطع کر لینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق بارسلونا کی بلدیاتی کونسل نے اکثریتی ووٹوں سے تل ابیب کے ساتھ 1998 سے قائم پیمان دوستی و اخوت منقطع کرنے کی قرارداد پاس کر دی ہے۔ بارسلونا کی بلدیہ سے پاس ہونے والی اس قرارداد میں کہا گیا ہے کہ جب تک غزہ میں انسانی حقوق کی پابندی نہیں کی جائے گی، اس وقت تک تل ابیب سے رابطہ منقطع رہے گا۔ بارسلونا کی بلدیہ نے ایک بیان جاری کر کے مستقل جنگ بندی اور غزہ میں امدادی سامان پہنچنے کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو فوری طور پر برطرف کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بارسلونا کے میئر نے کہا ہے کہ غزہ فلسطینیوں کا ہے۔ بارسلونا کی بلدیاتی کونسل نے اعلان کیا ہے کہ وہ ہسپانوی پارلیمنٹ سے بھی مطالبہ کرے گی کہ وہ غاصب صہیونی حکومت کو اسلحے کی فروخت بند کرنے کے قانون پر عمل درآمد کا پروسیس آگے بڑھائے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں تحریک انصاف نے حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تحریک انصاف کے بانی عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد بیرسٹر علی ظفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ احتجاجی تحریک کا مرکز اسلام آباد نہیں ہوگا، ملک بھر میں احتجاجی تحریک چلائیں گے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا گیا ہے، ہمارے پاس سڑکوں پر آنے کے سوا کوئی آپشن نہیں بچا ہے، ملک بھر میں احتجاج کریں گے جسے میں جیل سے لیڈ کروں گا۔ علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ احتجاجی تحریک سے متعلق تمام ہدایات میں جیل سے دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ چند دنوں میں احتجاجی تحریک کی حکمت عملی تیار ہو جائے گی، اگلی ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی خود ذمہ داریاں تفویض کریں گے۔ واضح رہے کہ اس سے پہلے بھی تحریک انصاف نے کئی مرتبہ حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک چلائی، لیکن اسے خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ضلع سہارنپور میں ایک زیر تعمیر مسجد کو انتظامیہ کی جانب سے منہدم کیے جانے کے بعد غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق سہارنپور میں زیر تعمیر مسجد کو منہدم کیے جانے کے واقعے پر مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ اس درمیان واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے کانگریس کے رکن پارلیمان عمران مسعود نے اس کارروائی کو غیر قانونی، یک طرفہ اور فرقے وارانہ ذہنیت کا مظاہرہ قرار دیا ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ جب زمین متعلقہ افراد کی اپنی ہے تو مسجد کی تعمیر کو غیر قانونی کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ دوسری جانب انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ مسجد کی یہ تعمیر غیر قانونی تھی اور متعدد بار نوٹس دیے جانے کے باوجود تعمیراتی کام جاری رکھا گیا، جس کے بعد اسے گرا دیا گیا۔ ہندوستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ سہارنپور میں مسجد منہدم کرنے کا یہ واقعہ ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب اتر پردیش میں اقلیتوں کے ساتھ انتظامی کارروائیوں پر پہلے ہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سیاسی حلقے اس طرح کی کارروائیوں کو امتیازی قرار دیتے آئے ہیں۔ ہندوستانی فوج کے سی ڈی ایس جنرل انل چوہان نے کہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ حالیہ تصادم میں فوج کا خاصا وقت جھوٹی خبروں سے لڑنے میں برباد ہوا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق چیف آف ڈیفینس اسٹاف سی ڈی ایس جنرل انل چوہان نے سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ کے موقع پر کہا کہ پاکستان کے ساتھ تصادم کے دوران سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا مقابلہ کرنے میں ہی ہندوستانی فوج کا خاصا وقت برباد ہوا اور یہ ہندوستانی فوج کے لیے ایک چیلنج بھی تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فیک نیوز سے نمٹنا بھی ایک مسلسل کام تھا اور ہم نے کوشش کی کہ ہم خبروں کے تعلق سے متوازن رویہ اپنائیں۔ شنگری ڈائیلاگ فورم ایشیا کا اہم دفاعی فورم ہے جو اتوار تک جاری رہے گا۔ اس موقع پر ہندوستانی فوج کے سی ڈی ایس نے مستقبل کی جنگیں اور جنگی طریقے کے موضوع پر تقریر کی۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب نے کہا ہے کہ ضرورت کی صورت میں روس کہیں پر بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اقوام متحدہ میں روس کے مستقل مندوب واسیلی نیبنزیا نے کہا ہے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ سب انتخاب کریں، اور روس نے سن 2022 میں ایسا کیا ہے اور روسی شہریوں کو کسی بھی مشکل میں تنہا نہیں چھوڑا جا سکتا، اور جہاں ضرورت ہوگی روس وہاں جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے تاکید کے ساتھ کہا کہ روس اپنی سرحدوں پر یا پڑوس میں روس مخالف تنظیموں کی تشکیل کی ہرگز اجازت نہیں دے گا، اور یہ کہ روس یوکرین جنگ کے خاتمے کا دار و مدار ان ملکوں پر ہے جو یوکرین میں روس مخالف منصوبے پر عمل کرتے رہے ہیں۔ نیبنزیا نے مغربی ملکوں کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے؟ کیا تم روس کو تنہا کرنے کے اپنے منصوبوں میں کامیاب ہو سکے ہو؟ کیا روس فوبیا میں کامیاب ہو سکے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، اگر پرامن باہمی اور تعاون پر بات کرنا چاہتے ہو تو روس مذاکرات کے لیے آمادہ ہے، اور روس کبھی مذاکرات کے خلاف نہیں رہا ہے، بس فیصلہ تم کو کرنا ہے۔ ماسکو کی مالی یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران ایران حال کا افتتاح کیا گیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق ماسکو کی مالی یونیورسٹی میں ایران حال کی تقریب میں بعض روسی حکام، یونیورسٹی کے عہدیداران اور اسلامی جمہوریہ ایران کی پارلیمنٹ مجلس شورائے اسلامی کے ثقافتی مشن کے ایک وفد نے شرکت کی۔ یہ روسی یونیورسٹیوں میں 20واں ایران حال ہے، جس کی دیواریں فارسی کے عظیم شعرا کے اشعار اور مخصوص ایرانی نقش و نگار سے مزین کی گئی ہیں۔ اس حال میں ایران کے بارے میں روسی، انگریزی اور فارسی زبان میں 100 سے زیادہ کتابیں رکھی گئی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ایران سے متعلق سیمیناروں اور نشستوں کا انعقاد اس حال میں کیا جائے گا۔ پاکستان نے 3 T20 میچوں کی سیریز کے دوسرے میچ میں بنگلہ دیش کو 57 رنوں سے شکست دے دی ہے۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے میچ کے ساتھ سیریز بھی جیت لی، جس کا آخری میچ 1 جون کو کھیلا جائے گا۔ پاکستان نے 2021 کے بعد پہلی بار ہوم گراؤنڈ پر T20 سیریز میں فتح اپنے نام کی ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو جیت کے لیے 202 رنوں کا ہدف دیا تھا، جواب میں حریف ٹیم 19 اووروں میں 144 رن تک محدود رہی۔ میچ میں فخر زمان کی جگہ ٹیم میں شامل ہونے والے صاحب زاہدہ فرحان 74 رنوں کے ساتھ ٹاپ اسکورر رہے ہیں۔ حسن نواز 26 گیندوں پر 51 رن کے ساتھ ناقابل شکست رہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی۔ سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کی 3.5 گھنٹے دورانیے کی نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز سے سن رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اگر جاہل خاموش رہتا تو لوگوں میں کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوتا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام میں اب وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اپنے قلوب کو منور کیجئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، ہوں امتی تمہارا گناہگار یا رسول، اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول، کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، دونوں جہاں میں مجھ کو وسیلہ ہے آپ کا، کیا غم ہے گر چہوں میں بہت خوار یا رسول، کیا
کیا غم ہے گرچہ ہوں میں بہت خوار یا رسول, اب آ پڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول, کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول, ذات آپ کی تو رحمت و شفقت ہے سر بسر.